أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی اس کا موضوع ہے قرآن فہمی کے اصول. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس سلسلے میں کچھ بنیادی اصول اور بنیادی خطوط ہمارے سامنے رہنے چاہیے، کیونکہ مختلف علمی اور فکری سطح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہماری جو گفتگو ہے اس میں سب سے پہلے ہم غور کریں گے اور گفتگو کریں گے قرآن اور فہم قرآن. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن فہمی کے رہنما خطوط کیا ہیں، ڈائمینشنز. پھر یہ کہ قرآن فہمی کے داخلی وسائل، جسے ہم کہہ سکتے ہیں انٹرنل مینز، کیا ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن سمجھنے کے لیے یا قرآن فہمی کے لیے خارجی وسائل کیا ہو سکتے ہیں، ایکسٹرنل مینز. اور پھر اس کے بعد گفتگو اس موضوع پر ہوگی کہ اس کے علاوہ اور کون سی اضافی شرائط ہو سکتی ہیں جو قرآن فہمی کے لیے ضروری ہیں، اور آخر میں قرآن فہمی کی جو معراج ہے، اس کا جو کلائمیکس ہے، وہ کیا ہے. کب ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح معنی میں قرآن فہمی کی معراج یہ ہے، اور قرآن فہمی کا یہ اہم تقاضا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ حشر کی وہ آیت پیش کی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریرہ ہو رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، دبے جا رہے ہیں. اندازہ کیجیے پہاڑ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تھامے ہوئے ہے، زمین میں وہ میخے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر قرآن وہاں آتا، ان پر اترتا تو پہاڑ کانپنے لگتے، دبے جاتے اور پھٹے پڑتے. خاشیم متصدیم من خشیت اللہ، دبا جا رہا ہے، پھٹا جا رہا ہے اللہ کے خوف سے. لیکن ہم نے یہ مثالیں اس لیے بیان کی تاکہ لوگ غور کریں. اب ہمارے لیے غور کرنے کی بات ہے وہ قرآن، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو پیش کیا زمین اور آسمان کو، اور انہوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. یہ قرآن انسان کے لیے آخری ہدایت نامہ ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ ہے. اس کے بعد اب ہدایت نہیں آئے گی. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اس کے لحاظ سے ہدایتیں آئیں، لیکن انسانوں کی آخری ہدایت کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسی گائیڈ لائن آتی کہ انسان قیامت تک کے لیے اسی کو بنیاد بناتے. تو یہی قرآن ہے. اس سلسلے میں قرآن کریم کی یہ آیت ذرا سنیے، انا انزلناہ قرآنا عربیہ لعلکم تعقلون، اور ایک دوسری آیت ہے انا جعلناہ قرآنا عربیہ لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو، یعنی کس کو، اس کو جو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس کو بنایا عربی قرآن، عربی قرآن، تاکہ تم سمجھ سے کام لو، تاکہ تم عقل سے کام لو. لعلکم تعقلون، اندازہ کیجیے، یعنی ہم نے اس کو بنایا عربی قرآن. آپ دیکھیں جب آپ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، اے اللہ شکر تیرا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. وہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں کہ بندے نے میری تعریف کی. اس کے بعد بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو گویا کہ بندے نے میری پاکیزگی بیان کی، میری عظمت بیان کی. پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے میری شان بیان کی. اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت ہم تیری ہی کرتے ہیں اور مدد تجھی سے مانگتے ہیں. یعنی یہ میرے اور اس کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا. ایک طرف سے وہ اپنی پیشکش رکھ رہا ہے اور اس کے بعد وہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے. تو اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ایگریمنٹ، اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد کہتا ہے کہ بس اب جب اس نے مجھ سے ایگریمنٹ کر لیا تو اب جو مانگے گا میں دوں گا. پھر بندے نے کیا مانگا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے وہ راستہ بتا جو راستہ سیدھا ہو. ہدایت مانگ رہا ہے، ہدایت. اور کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے وہ راستہ مت دکھانا جس پر تیرا قدم نازل ہوا، جن لوگوں پر تیرا قدم نازل ہوا، جس پہ چل کے لوگ گمراہ ہوئے اور تیرا غضب نازل ہوا. جب بندے نے یہ مانگا اور اللہ سے یہ ایگریمنٹ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن جو ہے بندے کو انعام کے طور پہ دے دیا. جب اس نے ہدایت مانگی نا، تو ہدایت یعنی انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن دے دیا. اس لیے دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو وہ ہدایت نہ مانگ گیا. تو گویا کہ یہ قرآن انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اور قرآن کریم کے ساتھ قرآن کی عملی تفسیر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے کہا گیا کہ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے. لیکن اس میں ایک بات اور جاننے کی ہے، اصل میں جو اصل قرآن ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اس پہلو کو ابھارا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اتارنا شروع کیا لوح محفوظ سے. لوح محفوظ یعنی ایک ایسی تختی جو اللہ کے ہاں محفوظ ہے، بلکہ الفاظ آتے ہیں مقنون، چھپی ہوئی جگہ پر ہے. اس لیے الفاظ ہیں انہ القرآن کریم فی کتابی مقنون، محفوظ طریقے سے رکھا ہوا ہے. یا یہ جو الفاظ ہیں وہ انہ فی ام الکتاب، اللہ کے ہاں کوئی خاص ام الکتاب ہے، وہاں پر قرآن ہے. یا یہ الفاظ دیکھیں کہ یہ قرآن جو ہے فی صحف مکرمہ مرفوعت مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے جو انتہائی پاکیزہ ہیں، جو انتہائی پاک باز ہیں. تو یہ وہ قرآن ہے، وہی قرآن، اس کی جو کاپی ہے اصل کاپی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازی. اور یہ جو قرآن ہے یہ کلام اللہ ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کہا ہے قرآن کریم میں، حتی یسمع کلام اللہ، یہ الفاظ آتے ہیں اللہ کا کلام، یعنی اللہ کا کلام، اللہ کے الفاظ، یہ ہے قرآن کریم. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کس قدر اہم چیز اللہ کی صفت جو اللہ کا کلام ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ قرآن کریم بنیادی طور پر یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور قدم قدم پر ہدایت ہے، تفصیلی ہدایت ہے، ہدایت پر ہدایت ہے. یعنی جب آدمی اس پہ ہدایت حاصل کرتا ہے تو روز نئی نئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، نئے نئے انداز میں اس کی زندگی میں انسپریشن پیدا ہوتا ہے، اس کی روح تڑپ اٹھتی ہے، ہدایت بھی ملتی ہے اور اس پہ مزید ہدایت. قرآن کریم روز پڑھیں گے تو روز اور جس لمحے پڑھیں گے اس میں ایک عجب ٹیسٹ آئے گا، عجب ہدایت ملے گی، عجب رہنمائی ملے گی. ہوتا نہیں ہے، آپ دیکھیں تاریکی ہو روشنی ہو جائے تو آدمی کو راستہ ملتا ہے، پھر مزید روشنی ہو جائے تو اور راستہ ملتا ہے، پھر اور روشنی ہو جائے تو اور راستہ ملتا ہے. جس قدر جگمگاتی رہے دنیا اتنا ہی انسان کو جو ہے مزہ آتا ہے. تو ایسے ہی معاملہ قرآن کا، جتنا پڑھتا رہے گا، جتنا بڑھتا رہے گا، جتنا غور کرتا رہے گا اور جتنا عمل کرتا رہے گا، اسی کے لحاظ سے اس کے راستے واہ ہوتے جائیں گے اور اسے روشنی ملتی جائے گی. قرآن کا موضوع انسان ہے، قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسانوں کے لیے آیا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے قرآن کریم میں کہ ہم انسانوں کو سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے ان کے اندر نفس سے بھی، انسان جب اپنے نفس سے غور کرے گا، اور پوری کائنات میں بھی، اور ان کے سامنے ان کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے، اور یہ جو حقانیت دی گئی ہے حقیقت میں یہ انسان کے لیے ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، قرآن کریم کی خاص بات اور ہے، اللہ کی ہدایتیں مختلف انبیاء پر آئی تھیں، تین کتابوں کا تذکرہ قرآن کے علاوہ خود قرآن میں ہے، تورات کا، انجیل کا اور زبور کا۔ یہ جو ہدایتیں آئی تھیں ان کا پہلو دوسرا تھا، اس لیے آتا ہے کہ زبور یہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تو وہ الواح پر تختیوں پر لکھ کے دی گئی تھی، تختیوں پر لکھ کر دکے دی گئی تھی۔ لیکن قرآن کریم کے بارے میں جو بہت بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچایا، فرشتے کے ذریعے۔ اسی لیے قرآن کریم کو قول جبریل بھی کہا جاتا ہے اور قول رسول بھی، کیونکہ اللہ حضرت جبریل لے کر آئے تھے، اللہ کا کلام قول کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس پہنچا تو اسی صورت میں محفوظ رہا اور اسی حیثیت میں وہ محفوظ رہا۔ اس میں بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم اصل میں یہ وہ کتاب ہے جو سراسر فہم کے لیے ہے، غور کرنے کے لیے ہے۔ عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا ہماری بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، مثال کے طور پر کہ بھائی یہ جو آپ کے ہاں، جیسے ایک مرتبہ تذکرہ ہو رہا تھا، ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ان کے ہاں زردشتیوں کے ہاں جو پارسی ہے نا، آتش پرست، پارسی آتش پرست ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، وہ موجود ہے جس شکل میں بھی موجود ہو۔ تو میں نے کہا بھائی اس کا ترجمہ ہوگا، حالانکہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو ان کے خاص ایک شخصیت تھی، اس کے پاس میں پہنچا تو کہنے لگے صاحب یہ اللہ کا کلام ہے، یہ منتر ہے، اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی منتروں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تو بس پڑھنے کے لیے ہیں، اس کی کوئی سمجھنے کی حیثیت نہیں۔ قرآن کریم کو بھی لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے یہی سمجھ رکھا ہے، اور اب تو الحمدللہ یہ صورتحال نہیں رہی ہے، سمجھتے ہیں قرات قرات کر لو کافی ہے۔ حالانکہ آپ قرات کے معنی اگر دیکھیں گے، قرات کے معنی آتے ہیں خود غور کرنے کے۔ قرآن کریم کی آیت دیکھیے، جب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن کی قرات ہو تو لوگوں خاموش رہو اور غور سے سنو۔ یہ دیکھیے الفاظ، قرات کیسی ہو رہی ہے، قرات کیوں ہو رہی ہے؟ غور کرنے کے لیے اور سننے کے لیے۔ یہی الفاظ دیکھیے، تلاوت کے بارے میں بھی لوگ عام سمجھتے ہیں کہ تلاوت اگر ہم نے کر لی تو تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس الفاظ پڑھ لیے، حالانکہ تلاوت کے معنی بھی یہی آتے ہیں کہ انسان قرآن پر غور کرے، اس پہ عمل کرے۔ تلا یتلو کے معنی آتے ہیں فالو کرنا، کسی چیز کے پیچھے چلنا، کسی چیز کی اتباع کرنا۔ قرآن کریم کی یاد دیکھیے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتی واذا تلیت علیہم آیاتو زادتہم ایمانا۔ جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے آیات کی تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب تلاوت پہ آدمی غور کرے گا، جب قرآن کی آیتوں پہ غور کرے گا، جب تلاوت اس معنی میں کرے گا، تبھی تو ظاہر ایمان بڑھے گا، صرف پڑھنے سے ایمان تھوڑے بڑھتا ہے۔ تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے جو ہمارے سامنے رکھنا چاہیے۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے سلسلے میں ایک بہت ہی بہترین اس کا آسپیکٹ یہ ہو سکتا ہے فہم کے لیے، یہ اس میں اگر میری جو یہ رہنما خطوط ہیں اس سلسلے میں جو ہمیں جاننے چاہیے۔ نمبر ایک، کہ قرآن کریم کو ہم یہ سمجھ کے پڑھیں کہ یہ ہم سب کے لیے ہدایت ہے، ہم سب اس کے مخاطب ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ یعنی آدمی جب قرآن کریم پڑھے تو ایسے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ گفتگو کر رہا ہے اور قرآن کریم اس پہ ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے، قرآن کے کچھ پڑھنے والے ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ قرآن مصحف سے نہیں بلکہ لوح قلب سے پڑھ رہے ہیں، قرآن ان کے دل پر نازل ہو رہا ہے، قرآن محفوظ ہے ان کے دل میں اور اس سے پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو حبل اللہ کہا ہے، کہ اللہ کی رسی۔ اب رسی جو ہوتی ہے اس کے دو سرے ہوتے ہیں نا، ایک سرا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میرے ایک سرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ جب دو سرے ہوں گے تو ظاہر ہے کمیونیکیشن تو ہوگا، جب کسی کی رسی کو ایک رسی کے کنارے پہ کوئی دوسرا ہو، دوسرے کنارے پہ دوسرا ہو، تو ظاہر ہے ان دونوں کا تعلق قائم ہو گیا۔ تو وہ قائم جو تعلق ہوتا ہے وہ اسی لیے نہیں ہوتا کہ بس ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس کے بعد کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو قرآن کریم کو حبل اللہ کہا ہے۔ یہ جو بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام مسجد نبی میں جمع تھے اور قرآن کریم پہ غور و فکر کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ آپ نے پوچھا، اے لوگو، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا، فاستبشروا فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بأيدي الله. اے لوگو، تم کو خوشخبری ہو کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ چیز غور کرنے کی ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے. یہ اس کے بعد جو بات میں نے آپ کے سامنے شروع میں کہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیا گیا، واسطہ جبریل کا رہا لیکن کلام اللہ دیا گیا. اسی لیے تورات میں الفاظ ہیں، یہ الفاظ دیکھیے تورات میں، کتاب مقدس میں ہیں، میں ان کے لیے انہیں کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دی جا رہی ہے. میں انہیں کے لیے انہیں کے بھائیوں میں سے، حضرت اسماعیل جو تھے حضرت اسحاق کے بھائی تھے. یہ نہیں کہا تمہیں میں سے یا انہیں میں سے، کہا نہیں بھائیوں میں سے. اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ اس سے کہوں گا وہ وہی کہے گا. اپنا کلام یعنی اللہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. یہ بڑی اہم بات ہے جو غور کرنے کی ہے. قرآن کریم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم رفتہ رفتہ نازل ہوا، جیسے جیسے حالات آتے گئے اس کے لحاظ سے نازل ہوتا گیا. لیکن ایک بات جان لیجیے، قرآن کریم ہمیشہ سے تھا، رفتہ رفتہ نزول کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مناسب حال، جیسے جیسے حالات آتے تھے اور ہدایت کی ضرورت پڑتی تھی، قرآن کریم کی آیات جو ہیں بھیج دی جاتی تھی. مثال کے طور پر آج ہم کسی موضوع پہ تقریر کرتے ہیں، کوئی حالات اور واقعات آتے ہیں، اس کے لحاظ سے قرآن کریم کی آیتیں کوٹ کر دیتے ہیں. تو قرآن کریم کی ایک ترتیب نزولی ہے کہ کچھ خاص حالات تھے اس کے لحاظ سے قرآن آیا، اور قرآن کریم کی ایک ترتیب وہ ہے جو خود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے قرآن کریم، ہمیشہ سے ہے. اور اسی لحاظ سے وہ ترتیب رکھی گئی ہے قرآن کریم میں. ترتیب نزولی کے لحاظ سے نہیں، قرآن جیسے نازل ہوا تھا قرآن کریم اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے رکھا ہے جہاں جہاں اسے رکھنا چاہیے. اس لیے قرآن کریم کی آیتیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، قرآن کریم کی صورتیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. اس کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پھر ایک بات یہ ہے کہ جہاں قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے، لوگ عام طور سمجھتے ہیں کہ صاحب قرآن کریم اس زمانے میں آیا تھا، یہ حالات تھے، لوگ بتوں کو پوجا کیا کرتے تھے، فنا نے یہ کام کیا، فنا کے اندر نفاق تھا، فنا کے اندر شرک تھا، فنا کے اندر یہ خرابی تھی، فنا بادشاہ نے یہ کیا، فنا قوموں نے یہ کیا، ان کے لیے آگے ہم تو نہیں کرتے. یہی غلط فہمی ہے. قرآن کریم تو ایک تاریخی پس منظر ہے، لیکن قرآن کریم کا ایک مستقل اپنا ایک منشا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے وہ منشا، اور ہمیشہ اس کا فائدہ ہوگا. تو اس سلسلے میں جو قرآن کریم کے جو پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے رہنما خطوط، اس میں ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن کا اسلوب جو ہے استدلال جو ہے وہ فطری ہے، قرآن کا اسلوب خطابی ہے، خطبوں کی شکل میں اس کا نزول ہوا ہے. ان پڑھ آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، ہر کوئی پڑھ سمجھ سکتا ہے اس کو. اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے وَلَقَدْ يَسَّنُ قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کریم کو یاد دہانی کے لیے آسان تر کر دیا. لفظ تحصیر استعمال ہوا ہے، آسان تر کر دیا، انتہائی آسان. اس لیے صحابہ میں وہ بھی تھے جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ غلام تھے، غلام ابن غلام تھے، اور صحابہ میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر جیسے لوگ بھی تھے. بلکہ مکے میں تو اس وقت صرف 70 آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے قرآن آیا تھا. تو یہ ہر کسی کے لیے ہے. پھر ایک بات، یہ خطبوں کی اپنی ایک شان ہوتی ہے. خطبوں کے اندر جب آدمی تقریر کر رہا ہوتا ہے، خطبہ دے رہا ہوتا ہے، تو اس کے دلیل کے ساتھ ساتھ جذبات سے اپیل ہوتی ہے. اس کا جو انداز ہے وہ عام کتب کی طرح نہیں ہے. اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ محکمات بھی ہیں اور متشابہات میں بھی ہیں. دو طرح کی آیتیں ہیں اس میں، ایک محکمات ہیں اور متشابہات. لیکن ایک یعنی متشابہات وہ جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. مثال کے طور پر عالم غیب، عالم برزخ، عالم آخرت، عالم ارواح، عالم ملائکہ، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جنت کیسی ہے. بلکہ قرآن میں آتا ہے، وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب پوچھا گیا جنت کے بارے میں تو کہا ما لا عین رات، نگاہوں نے نہیں دیکھا، کسی نے غور تک نہیں کیا، کوئی سمجھ نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں جنت کی کچھ نعمتیں بتا دی گئی ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. تو وہ متشابہات، کچھ آیتیں متشابہات ہیں، اور محکمات یعنی جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، جو واضح ہیں، جن کا منشا واضح ہے. اسی لیے ایک بات جان لیجیے کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں جس کا تعلق قانون سے ہے اور احکام سے ہے، وہ سب کی سب محکمات ہیں. جو قوانین دیے گئے ہیں اس میں بالکل وضاحت ہے، اور اس میں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ جب ہم قرآن کریم پہ غور کریں گے تو جب معاملہ آئے گا احکام کا اور قوانین کا تو ہم پیچھے جائیں گے پیچھے جائیں گے پیچھے جائیں گے یہاں تک کہ اس دور میں پہنچ جائیں گے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احکام کی تشریح کر رہے تھے اور اپنی زندگی میں اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے، اپنے عمل سے اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے، تو ہم یہ جانیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، حج کیسے کیا، روزہ آپ کیسے رکھا کرتے تھے، زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ نے کیا اصول دیے اور صحابہ نے کیا عمل کیا۔ تو پیچھے جانا پڑے گا اس کے لیے قانون کے سلسلے میں، لیکن قرآن کریم کی حکمتیں اور اس کے نکات اور زمانے کے لحاظ سے انسپریشن لینے کے لیے ہم ہر زمانے کے لحاظ سے ہوں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، قرآن کریم کے بارے میں کہا ہے کہ قیامت تک لوگ اس کے اندر غوطہ زن ہوتے رہیں گے، اس کے اندر سے موتی نکالتے رہیں گے، لیکن اس کے عجائب اور اس کی حکمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ نئے نئے انداز میں غور کریں گے لوگ۔ ایک بات اس میں اور جاننے کی ہے متشابہات میں، کہ بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس، کہ جو آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اور قرآن کریم میں وہ ہیں کل سمجھ میں آئے۔ مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے یہ جو آتا ہے قرآن کریم میں کہ کل فی فلکی یسبحون، کہ ہر چیز جو ہے اپنے مدار میں تیر رہی، آج ہر کوئی سمجھ جاتا ہے کہ یہ سرکولیشن کی بات ہے، یا یہ کہ زمین اور آسمان کی بہت سی چیزیں آج سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ زمین کس طرح سے گردش کر رہی ہے، سیاروں کا کیا عمل ہے، یا جو مختلف قرآن کریم میں مختلف جو سائنسی حقائق بتائے گئے ہیں تو وہ آج سمجھ میں زیادہ آ رہے ہیں کل کے مقابلے میں۔ اسی لیے بہت سے سائنسدان حیرت زدہ ہیں کہ جو چیز آج واضح ہوئی ہے آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کر دی گئی تھی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ بعض مرتبہ یعنی آج وہ متشابہ لگے لیکن آہستہ آہستہ حالات کے مطابق وہ چیز واضح ہوتی جائے۔ پھر قرآن فہمی کا ایک رہنما جو پہلو ہے، اور اس میں ایک رہنما خطوط میں ایک پہلو ہے کہ قرآن تفسیر اور تعبیل کا فرق ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تفسیر تو بیان نہیں کر رہے، آپ مفسر ہیں کیا، آپ قرآن کریم کا درس دیتے ہیں، ظاہر ہے ہم قرآن کریم کا درس دیتے ہیں، تفسیر نہیں کرتے۔ قرآن کریم کی جو تفسیریں ہیں جو تفاسیر ہیں ان کو پڑھ کے ان کا حاصل مطالعہ پیش کرتے ہیں، لیکن تفسیر اور تعبیل ایک الگ چیز ہے جو سمجھنا چاہیے۔ تفسیر اور تعبیل، تفسیر کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، قرآن کریم میں جو نحوی تراکیب ہیں، جو گرامیٹیکل آسپیکٹس ہیں، اس کو ایکسپلین کرنا اور اس کو حل کرنا، یہ ہوتی ہے تفسیر۔ اور تعبیل کیا ہے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے، آیت کا مدعا کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم کے معنی کیا ہیں ہم لغت میں دیکھیں گے، الف لام کیوں ہیں ہم لغت میں دیکھیں، رب کے معنی کیا ہیں، عالمین کے معنی کیا ہیں، تو یہ کیا ہوگی، یہ تفسیر ہوگی۔ لیکن اس کے بعد جو ہم انسپریشن لیں گے، اللہ تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، یہ عالمین کیا ہے، یہ رب کیا ہے، اس رب کی کیا خوبیاں ہیں، اس میں جو حکمتیں تلاش کریں گے، یہ ہوتی ہے تعبیل۔ پھر تعبیل میں بھی دو چیزیں ہیں، اس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا، تعبیل عام اور تعبیل خاص۔ تعبیل خاص یہ ہوگی کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں تو اس وقت اس کا کیا مفہوم سمجھا گیا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ، ابھی میں کچھ دن پہلے اس پہ غور کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ سلوک کیا تھا پتہ ہے آپ کو، اس کے بعد جب بھائی دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف، اے عزیز، تمہیں چاہیے کہ تم صدقہ کرو ہمارے اوپر۔ تو ظاہر ہے اس معنی میں صدقے کا لفظ آیا، تو کوئی کہہ دے گا صاحب یہ تو اس کے لیے آیا تھا، یہاں آج صدقہ کیا مراد ہو۔ اب اسی کو ہم ہر جگہ دیکھیں، اب بھی آ کے اب ترتیب نزولی کے لحاظ سے وہ بات جب آ گئی، لیکن اب ہم صدقے کے لیے اور یہ جو الفاظ آتے ہیں کہ جو صدقہ کرتے ہیں ان کی یہ خوبیاں ہیں، اللہ کے رسول نے اور قرآن نے ان کے لیے فضائل بتائے ہیں، تو سب جگہ اس کو فٹ کریں گے اس صدقے کو، یہ تھوڑی تو یہ ایک ہوتا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں شان نزول، جس وقت یہ نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد ہر دور کے تقاضوں کے لحاظ سے جو آیت اپنا مطلوب بیان کرے گی اور اپنا مفہوم بیان کرے گی، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ آیت کا تعبیل عام ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی، ابھی نازل ہوئی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جب غور کر رہے ہوتے ہیں اور چلتے ہیں کہ ارے یہ کبھی کوئی واقعہ آ جاتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ آیت اسی سے مراد ہے، اور لگتا ہے کہ ابھی ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ تو قرآن کریم کی شان یہ ہے۔ ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، تذکر اور تدبر۔ قرآن کریم کے الفاظ دیکھیے، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہے، ہم نے اس کو اتارا، تمہارے پاس بڑی بابرکت ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پہ غور کریں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ کون لوگ؟ اولو الالباب، عقل مند۔ اب آیا ہے تذکر کا لفظ، یعنی ذکر یاد دہانی کے لیے، لیکن اس میں بھی اولو الالباب کہا گیا ہے کہ عقل کے ساتھ جب آدمی اس پہ غور کرے گا تو اس کے اندر جو سبق ملے گا اس کو، اور اس کی زندگی کا مفہوم کچھ اور ہو جائے گا۔ آدمی سوچے صاحب ہر کوئی تو یاد دہانی حاصل کر سکتا، نہیں، جتنا غور کریں گے اتنا ہی زیادہ انسان کو سبق ملے گا، اتنی ہی زیادہ رہنمائی ملے گی۔ تو تذکر تو عام چیز ہے، یعنی یاد دہانی تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن تدبر جو ہے اس کو ہم تعمق کہتے ہیں، غور و فکر۔ پھر یہ کہ بعض آیتیں ایسی ہیں جن پہ غور انتہائی مشکل ہوتا ہے، یہ بات بھی سمجھ لیجیے۔ یعنی آپ تفاسیر پڑھیں گے تو باقاعدہ مفسرین نے لکھا ہے کہ صاحب یہ مقام تو عجیب و غریب مقام ہے، یہاں واللہ اعلم بالصواب ہم تو یہاں سمجھ ہی سکے، اس پہ غور ہوتا رہتا ہے، آج تک لوگ نہیں سمجھ پاتے ان چیزوں کو، لیکن اس سے تعلق انسان کے عمل کا نہیں، یہ بھی سمجھ لیجیے گا۔ انسان کے عمل کی جو چیزیں تھیں، احکام اور قوانین، ان کی وضاحت ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے کر کو دکھا بھی دیا، تشریح نہیں کی بلکہ اس کی عملی تفسیر کی، کر کے دکھا دیا کہ یہ پریکٹیکیبل ہے، قابل عمل ہے۔ ایک اور چیز جو ہمیں سمجھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے ٹاپک پہ، قرآن کریم کا داخلی، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے داخلی وسائل، کچھ داخلی وسائل جو قرآن کریم خود وسائل جو ہے وسائل فراہم کرتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں انٹرنل مینز۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی زبان اور اس کا اسلوب، کیوں؟ قرآن کریم کی جو زبان ہے انتہائی فصیح اور فصاحت میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے آتا ہے لبید کے بارے میں، آتا ہے کہ لبید ایک بہت بڑا شاعر تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جس وقت قرآن کریم آیا ہے اس وقت عربی اپنے ادب کے اعتبار سے، اپنے لٹریچر کے اعتبار سے سب سے زیادہ اونچی اور معراج پہ پہنچی ہوئی تھی۔ کلاسیکل ادب جو ہے نا، اس زمانے ہی میں بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے، زبان عبری کے مدعی پیدا ہوئے، بڑے بڑے شعرا پیدا ہوئے، کہ انہوں نے لوگوں کو خاموش کر دیا، اور اسے سبا معلقہ کہتے ہیں کہ ان کے جو اشعار تھے، قصیدے تھے، وہ باقاعدہ کعبے پہ لکھے جاتے تھے اور لٹکائے جاتے تھے، اتنے سوق اوقاز میں باقاعدہ اس پہ مقابلے ہوا کرتے تھے، اور جو شاعر ہوتا تھا اور جو جیت جاتا تھا وہ لوگ قوم کا سردار ہو جایا کرتا تھا۔ یہ اتنی اہمیت تھی۔ لبید بھی اسی طرح کا ایک شاعر تھا کہ اس کے ایک شعر پہ سوق اوقاز میں بڑے بڑے شعرا نے اس کو سجدہ کیا تھا، لیکن جب قرآن کریم آیا تو جو قرآن کریم کو دیکھ کر کے، اس کے ادب کو دیکھ کر کے، اس کے الفاظ کو دیکھ کر کے، اس کی اپنی ادبی چاشنی ہے قرآن کریم کی، اس کے اندر اعجاز ہے، تو قرآن کریم جب اس نے پھر شاعری چھوڑ دی تو لوگوں نے کہا کہ لبید اب شاعری نہیں کہتے، کہا آباد القرآن، قرآن کے بعد بھی۔ تو اسی لیے قرآن کریم جو نازل ہوا ہے، قرآن کریم ان کی زبان میں نازل ہوا ہے اور خطبوں کی شکل میں نازل ہوا ہے، بلکہ اس کا پہلو تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کہا کرتے کہ انا عربکم، انا من قریش و لسانی لسانو بنی سعد ابن بکر، اے لوگو تم میرا مقابلہ کرو گے، میری عربی تم سب سے اچھی عربی ہے، میں تم میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، میں قریش میں سے ہوں، میری زبان بنو سعد بن بکر کی زبان ہے، اے لوگو میں قریش میں پیدا ہوا، بنو سعد میں نے پرورش پائی۔ آپ کو پتا ہے نا حلیمہ سعدیہ، عرب جو اپنے بچوں کو صحرا نشینوں کے پاس اور ان قبیلوں میں بھیجا کرتے تھے زبان صحیح کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ مکہ جو تھا وہ ایک ایسی سٹی تھی جہاں سب لوگ آتے تھے، تو ظاہر ہے جس شہر میں سب لوگ آتے ہیں تو اس میں زبان جو ہے وہ گڈمٹ ہو جاتی ہے اور بہت سے لہجے آ جاتے ہیں، تو عربوں کی جہاں اور وجوہات تھیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ انا عربکم، بلکہ حضرت ابوبکر ابن صدیق، حضرت ابوبکر الصدیق آپ جانتے ہیں کتنے بڑے آدمی تھے اور کس قدر ذہین آدمی تھے، دانشور آدمی، وہ بہت پڑھے لکھے انسان تھے، مکے میں یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی وہ مکے والوں کے سفیر تھے، وہ ان کے امبیسڈر تھے، وہی فیصلے کرایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یا رسول اللہ انا تفتو فی العرب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عربوں میں میں گھوما ہوں، پھرا ہوں، اور میں نے بڑے بڑے فصحاء عرب دیکھے ہیں، لیکن آپ سے زیادہ کسی کو فصیح نہیں دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ کہا ادبنی ربی فاحسنت ادبی، ادبنی ربی فاحسنت ادبی، مجھے اللہ نے ادب سکھایا اور کیا ہی خوب ادب سکھایا۔ تو ظاہر ہے اس شخص کو قرآن دیا گیا جس کی زبان سب سے فصیح تھی۔ پھر خطبوں کے بارے میں ایک بات جان لیجیے کہ خطبوں میں جب کوئی تقریر کرتا ہے تو مخاطب سامنے ہوتا ہے، کتاب میں ایسا نہیں ہوتا نا، کتاب میں تو قاری ایک انڈائریکٹ وے میں آدمی کے سامنے ہوتا ہے۔ خطبوں میں خطاب کا رخ بدلتا رہتا ہے، جذبات سے اپیل اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اب خطبوں میں دیکھیں گے، خطبوں میں اول اور آخر بڑا جامع ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں مطلع اور مقطع۔ بیچ میں کبھی غائب آ رہا ہے, کبھی ظاہر ہو رہا ہے کہ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے, تم ایسا کیوں نہیں کرتے, یہ کیوں ہو رہا ہے, اور کبھی اور مثال آ گئی, تو قرآن کریم کا اسٹائل یہی ہے. اس میں شروع میں جو بات ہوگی وہ بڑی اہم لگے گی آپ, اس میں جو ہے نچوڑ ہوتا ہے اور آخر میں بھی نچوڑ ہوتا ہے. وہ چیز غور کرنے کی ہونی چاہیے ہمیشہ, جب قرآن پر غور کریں تو اس کا اول اور آخر پہلے دیکھ لیں, اس کے بعد پھر بیچ کی چیزیں اس میں سیٹ کرنے کی کوشش کریں. ایک بات اور کہ قرآن کی اصطلاحات بھی ایک اہم چیز ہیں, اس کے داخلی وسائل میں قرآن میں جو اصطلاحات آئی ہیں ان اصطلاحات کو سمجھنا بڑا اہم ہے. جیسے مثال صلاۃ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, توحید ہے, شرک ہے, تو اس کو اگر آپ لغت میں جائیں گے تو لغت میں نہیں ملے گی. وہ جو قرآن کریم کا خود اپنا اسٹائل ہے, اور قرآن کریم نے جس کو جس طرح سمجھا ہے, اللہ کے نبی جو سمجھایا ہے, تو اس کو آپ دیگر اصطلاحات پہ قیاس نہیں کر سکتے. داخلی وسائل میں ایک بات اور جان لیجئے کہ قرآن کریم کے جو اول مخاطبین تھے وہ کون تھے, وہ عرب تھے. تو ظاہر ہے جب قرآن کریم کو ہمیں سمجھنا ہوگا تو ہمیں جانیں کہ عربوں کے معروف و منکر کیا تھے, ان کی معاشرتی زندگی کیسی تھی, سوسائٹی میں خیر و شر کے ان کے معیارات کیا تھے, ان کی سماجی تمدنی سیاسی نظریات کیسے تھے, اور ان کی دلچسپی اور مشاغل کیسے تھے. یہ تاریخ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. جب یہ تاریخ معلوم ہوگی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ آیتیں جو آئی تھیں کس پس منظر میں آئی تھیں. ایک بہت اہم بات جس کی طرف آپ کو توجہ دینا ہے وہ ہے قرآن کریم کا نظم. بڑی اہم چیز ہے. قرآن کریم کو لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ سورہ آئی, اس کے بعد یہ سورہ آئی, یہ آیت آئی, اس کے بعد یہ آیت آئی, اور یہ جو ہے کوئی اس کا آپس میں کوئی ربط نہیں لگتا بعد مرتبہ. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت دوسری آیت سے مربوط ہے, اور یہی تو غور کرنا ہے. یہی قرآن کے عجائب ہیں کہ اس پہ غور کرتا رہے کہ یہ آیت اس آیت کے بعد کیوں آئی ہے, اس آیت سے پہلے کیوں آئی ہے. ابھی قریبی زمانے میں ایک عظیم شخص گزری ہے جس کو ہم امام حمید الدین فراہی کہتے ہیں. ان کا تو کہنا یہ کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں وہ بھی توقیفی ہیں, یعنی اللہ کے رسول نے وہ صورتوں کی ترتیب رکھی ہے, تو صورتیں جو آئی ہیں ایک دوسرے کے بعد ان کا بھی اپنا ایک مفہوم ہے جو رکھی گئی ہیں. اس لیے انہوں نے اس کو سات گروپ میں تقسیم کیا ہے قرآن کریم کو, صورتوں کو. اور واقعہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں, اسلامی تفسیر کی تاریخ میں قرآن کے نظم رب پہ جتنا بڑا کام اور جتنے اہم اشارات امام فراہی نے دیے ہیں کسی نے دیے. تو کبھی قرآن کریم پہ غور کرنا ہو تو امام فراہی کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے. اسی لیے انہوں نے قرآن کریم کو سات گروپ سے تقسیم کیا, کہا کہ یہ جوڑے ہیں, اس کے بعد یہ سورہ یہ کیوں آئی, سات گروپ بنائے, اس کے صورتوں کے سات گروپ بنائے ہیں. ایک چیز داخلی وسائل کے طور پر اور داخلی وسیلے کے طور پر سمجھنے کے لیے یہ کہ قرآن کریم کی آیتیں ایک دوسرے کو کی تفسیر کرتی ہیں. بعض مرتبہ یہ ہوگا کہ جیسے یہ آئے گا کہ صاحب وہ واضح حکم, مثال کے طور پر کہا گیا کہ جب جو لوگ پہلے شروع میں یہ حکم آیا تھا کہ روزہ رکھو, اور کہا تھا جو روزہ نہ رکھ سکتے ہوں وہ فدیہ دے دیں, یہ شروع کا حکم تھا. لیکن بعد میں یہ آیا کہ سب کو روزہ رکھنا ہے, تو قرآن کریم میں ایک جگہ وہ چیز ہو سکتا ہے واضح نہ ہو اور وہ ابتدائی حکم کے طور پر ہو اور بعد میں جو ہے اس کی تفصیل ہو. تو قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں وہ اس میں آپ دیکھیں گے تکرار مضامین بہت ہے, تو سب جگہ جو آیتیں ہوں ان سب کو دیکھنا چاہیے, اور اس کے بعد قرآن کریم کا ایک مضمون جا کر کے ایک جگہ مرتب ہوگا اور محسوس ہوگا کہ واقعی مضمون یہ ہے. سب آیتیں اس کے جو قبیل کی ہوں گی وہ دیکھیں گے. اور قرآن کریم نے جگہ جگہ آپ دیکھیں گے آیتیں تو آئی ہیں لیکن اس کا مفہوم کہیں اور کچھ اور نکل رہا ہے, کسی اور انداز سے سمجھایا جا رہا ہے. پھر ایک بات جو اہم جاننے کی ہے, قرآن کریم کے جو داخلی وسائل ہیں اس میں قرآن کریم میں جو معتقدات, تصورات اور تاریخی واقعات بیان کیے ہیں ان کو جاننا چاہیے. جو قصے اور عبرت کے واقعے بیان کی گئی ہیں ان کو ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ واقعی قصے کیا تھے اور کس طرح کے قصص تھے. اس کے بعد ہم آتے ہیں خارجی وسائل کی طرف. قرآن کریم کو جاننے کے لیے کچھ ایسے وسائل ہیں جن کا تعلق خارجی ہے, ایکسٹرنل مینس. اس میں ہے احادیث و سیرت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا, آپ نے کیا تشریح کی اور کس طرح سے اس پر عمل کیا. اسی میں وہ آتا ہے شان نزول یا پس منظر اسی میں آتا ہے. اس کے علاوہ کتب تفسیر. الحمدللہ قرآن کریم کو جہاں یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن کریم مکمل طور پہ محفوظ ہے, اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے, قرآن کریم کا یہ اعجاز بھی ہے, قرآن کریم کا یہ اعزاز بھی ہے کہ جتنی تفاسیر قرآن کی لکھی گئیں کسی اور چیز کی لکھی نہیں گئیں, بھری پڑی ہے ہماری تاریخ تفاسیر سے. ایک بات جو اور ضروری ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے, قدیم آسمانی صحیفے جس میں تورات, انجیل, زبور خاص طور سے, کیونکہ تورات اور زبور تحریف تو کر دی گئی ہے ان کے اندر, لیکن قرآن کریم نے باقاعدہ اشارے کیے کہ انہوں نے تحریف کر دی, تو وہ تحریف کو آپ نے دیکھنا پڑے گا کہ کہاں تحریف کی گئی ہے. جب کمپیریٹو اسٹڈی کریں گے جسے ہم کہتے ہیں کہ تقابلی مطالعہ اسی چیز کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ جو قرآن کریم میں آیا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے یہ کیا کرتے تھے، اس کے بعد ان پر یہ چیز حرام کر دی گئی، انہوں نے یہ نافرمانی کی، تو وہ خود تورات کے اندر وہ چیز ملے گی آپ کو، انجیل میں ملے گی، بائبل میں ملے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ انبیاء بنی اسرائیل کی سرگزشتیں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے توڑے اور مروڑے ہیں، کیسے کیسے انبیاء کو کس کس طرح سے ان کی عصمت پر انہوں نے داغ لگائے ہیں. آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انبیاء کی عصمت بیان کی ہے، ان کی پاکیزگی بیان کی ہے، انہوں نے انبیاء کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، آپ اس کا مقابلہ کریں گے تو دیکھیں گے واقعی وہاں یہ چیز کہی گئی ہے اور یہاں یہ چیز کہی ہے. اور پھر اس کے بعد جو بہت اہم چیز ہے، ایک بات اور کہنے کی ہے، وہ یہ مثال کے طور پر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی، حالانکہ اس میں محروم تحریف کر دی گئی ہے، اس کے اندر بھی آج بھی بہت سے حکمت کے خزانے ہیں. بائبل کے اندر، تورات اور انجیل کے اندر اور زبور کے اندر حکمت کے خزانے ہیں. آپ زبور پڑھیں تو مزہ آتا ہے پڑھتے ہوئے، جس طرح سے حکمت کی باتیں کہی جاتی ہیں، جس طرح سے نصیحتیں کہی جاتی ہیں. خود قرآن کریم اشارہ ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھا ہے کہ یہ جو زمین ہے اس کی وراثت ہمارے نیک بندوں کو ملے گی. تو اب دیکھنا پڑے گا زبور میں ذکر کا لفظ کہاں ہے، ذکر کا مضمون کہاں ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو پائیں گے یہ چیز ملی ہوئی ہے. تو اس کے باوجود بھی، یعنی ان تمام تحریفات کے باوجود بھی، بائبل کے اندر بہت سے ایسے چیپٹرز ہیں جن کو آپ پڑھیں گے تو مزہ آئے گا پڑھنے میں، اور لگے گا واقعی بڑا اچھا کلام ہے اور بڑی اچھی گفتگو کی گئی اس سے. پھر خارجی وسائل میں ایک چیز بہت اہم ہے، تاریخ عرب سے ہمیں واقف ہونا چاہیے. یہ عاد و ثمود کے تذکرے، مدین، قوم لوط، شورا اور خطبہ، یہ جانیں ہم کہ یہ قومیں کہاں رہا کرتی تھیں، کیسے رہا کرتی تھیں، تو اس بارے میں آپ کو تاریخ ملے گی، وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ رہنمائی کرے گی. اس کے بعد جو ایک اہم چیز ہے، اب اس کے بعد جو ایک دوسرا چیپٹر ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کچھ اضافی شرائط، ایڈیشنلس، اس کے علاوہ اس کے لیے کچھ ایڈیشنل ریکوائرمنٹ بھی ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے. مثال کے طور پر عربی جاننا. آپ دیکھیں قرآن کریم میں کہا کہ ہم نے اس کو بنایا عربی زبان، انا جاننا ہو قرآن عربیہ، ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا تاکہ تم سمجھ سکو. ظاہر جب عربی نہ آئے گی تو پھر وہ مزہ کہاں آئے گا. جب تک قرآن کریم کی اصل زبان نہ آتی ہو تو وہ مزہ نہیں آئے گا. اس پہ ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. اور اگر عربی نہ ہو تو کم سے کم ترجمہ تو ضرور ہو. پھر یہ کہ قرآن کریم کا پورا قرآن کا مطالعہ کریں، ہم کرتے رہیں مطالعہ تسلسل کے ساتھ، اس میں ایک باقاعدہ ہمارا ٹائم ٹیبل ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ لوگوں جو بھی کام کرو وہ مستقل کرو، مداومت یعنی اس پہ دوام ہو چاہے تھوڑا ہو. تو اس طرح سے یہ ایک بہت اہم پہلو ہے. پھر قرآن کریم کا ہم موضوعاتی مطالعہ کریں کہ توحید کے سلسلے میں کہاں کہاں سے آیتیں آئی ہیں، شرک کے سلسلے میں کہاں کہاں آئی ہیں. منتخب حصوں کا مطالعہ، کچھ منتخب حصے بنا لیں، بعد مثال کے طور پر اب رمضان کے لیے، حج کے لیے، اور اسی طرح سے آپ دوسرے پہلوؤں کو لے سکتے ہیں. منتخب حصے بنا کر کے توحید پر، شرک پر اور طاغوت پر مختلف حصے بنا سکتے ہیں منتخب، اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہاں کہاں کس طرح سے آیا، تو اس کا مزہ کچھ اور آئے گا. ایک بات اور بہت اہم ہے، تحریر سے وابستہ جو حضرات ہیں، تحریر سے وابستہ حضرات قرآن کریم کی مخصوص آیات کو اپنا خاص موضوع بنائیں. یہ بڑی بڑی مطلب یہ کہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے. مثال کے طور پر اقامت دین، حقیقت تو یہ ہے کہ اقامت دین کے سلسلے میں تحریک اسلامی کے لوگوں نے مولانا مودودی، امیر حسین اصلاحی، مولانا سعدالدین اصلاحی اور تحریک کے بزرگوں نے اقامت دین کی جو تشریح کی ہے، آپ پوری تفاسیر اٹھا کے دے جائیں دیکھ جائیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اجتماعیت، اقامت دین، دعوت دین، تنظیم، اس پہ جو تشریحات ہیں، خلافت عرض پہ جو تشریحات ہیں تحریک کے لٹریچر میں، اس کو اپنا خاص موضوع بنانا چاہیے. اناقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ باقاعدہ نصب العین بن گیا تحریک اسلامی کا. اور اقامت سے مراد لے لیا گیا کہ اقامت دین سے مراد یعنی پورا کا پورا نظام بدل کے اللہ کے نظام کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو یہ اس طرح کی آیتیں خاص طور پہ موضوع بننی چاہیے. پھر اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا مودودی نے ایک کتاب لکھی ہے، قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں. قرآن کی چار بنیادی، الہ، رب، دین، عبادت پہ جو آپ کی تشریح ہے. ہمارے ایک دوست تھے مولانا اسد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، بہت قابل آدمی تھے، بڑا فہم تھا، دار العلوم دیوبند کے فارغ تھے، جوان تھے، ابھی بہت جلد ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ بہت قابل آدمی تھے، بڑی اچھی تفسیر کا ان کا مطالعہ تھا، اور بڑا اچھا ان کا ذہن تھا، بڑی اچھی ان کی زبان تھی، بڑی زبان میں بڑی چاشنی تھی اس شخص کے اندر۔ وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ قرآن کی چار بنیادی اصلاحیں یہ ایسی کتاب ہے، پوری اسلامی تاریخ کا لٹریچر کھنگال جاؤ، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کوئی کتاب اس موضوع پر، اس موضوع پہ کوئی کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سمجھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے یہ کہ ہمیں ایک دورانیہ مقرر کریں، دورانیہ بھائی ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں اور حفظ کرتے رہیں۔ جب قرآن محفوظ ہوتا ہے نا، لوح، وہ دل میں، دل کی جو لوح ہے اس میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو چیز محفوظ ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ اندر سے نکلتی ہے نا وہ چیز، ہمارے پورے جسم میں وہ چیز موجود ہے، اور جب جسم اور قلب اور دماغ سے وہ چیز جب نکلے گی تو ظاہر ہے اس میں سمجھ میں تو بڑا مزہ آئے گا۔ پھر یہ دوسروں سے سن کر کے، بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا، میرا تو بڑا تجربہ ہے کہ جب قاری قراءت کر رہا ہوتا ہے اور خوش الحانی کے ساتھ قراءت کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جب قرآن سمجھتے ہیں اور جب سنتے ہیں، اس کے بعد جب ان کی آیتوں پہ غور کرتے ہیں تو مزہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صحابہ سے قرآن کو سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا کہ عبداللہ ذرا قرآن سناؤ، عبداللہ قرآن سناؤ۔ کہا قرآن میں سناؤں؟ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے قرآن دوسروں سنتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ جو چیز آدمی دوسرے سن رہا ہے اور اس پہ غور کر رہا ہے تو ظاہر ہے جو چیز کانوں میں رس گھول رہی ہے، دلوں کے اندر اتر رہی ہے، اور دل و دماغ کے اندر جو چیز پیوست ہو رہی ہے، تو اس کا بھی اپنا ایک خاص ٹیسٹ اور اس کا خاص مزہ ہے۔ پھر ایک اہم چیز جو ضروری ہے ہمارے لیے، وہ یہ کہ قرآن کریم جو نازل ہوا تھا، یہ قرآن کریم محاذ پہ نازل ہوا تھا، فرنٹ پہ نازل ہوا تھا، میدان جنگ میں نازل ہوا تھا، میدان کارزار میں نازل ہوا تھا، یہ چلتی پھرتی انسانیت کے نازل ہوا تھا۔ آپ غار حرا میں ہیں، آپ پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، وہاں سے نکلتے ہیں، آپ کو ہدایتیں دی جا رہی ہیں، آپ تبلیغ شروع کرتے ہیں تو آپ کو رہنمائی مل رہی ہے، آپ کہیں اور جاتے ہیں تو وہاں رہنمائی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آگے بڑھو، ہجرت کرو، تو آپ کو آپ پہ قرآن آ رہا ہے۔ مدینے پہنچتے ہیں، نئے نئے حالات سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے، اس طرح سے قرآن قریب آ رہا ہے، قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ایک مرحلہ آ رہا ہے کہ اب یہ قریش تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ اب تم حملہ آور ہوگے، اور اس کے وقت یہ ہدایت ہوں گی۔ بلکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم جب آپ معراج پہ گئے ہیں تو قرآن کریم کی آیتیں وہاں بھی آئی ہیں، قرآن کریم محاذ پہ نازل ہوا، جب ہم وہ کام کریں گے جو قرآن کریم کا مطلوب ہے، تب قرآن کریم پڑھنے میں، سمجھنے میں، غور کرنے میں، تب اصل مزہ آئے گا، اور تب وہ جو ہے وہ فہم وہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے ہم اس کو رکھتے ہیں قرآن کریم کا کلائمیکس، سمجھنے کا کلائمیکس یہ ہے کہ اس مرحلے سے گزرے جس سے قرآن کریم گزرا ہے، کیونکہ یہ وہ قرآن کریم ہے جس نے عرب کے بادیاں نشینوں کو، جو اونٹوں کو چرانے والے تھے، ان کو دنیا کا امام اور قائد بنا دیا۔ وہ قوم جو زہیر اور امام قید جیسے شاعری پیدا کر سکتی تھی، اس نے ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جیسے لوگ پیدا کیے۔ جی ایم ویلز اور بہت سے مستشرقین کا میں کوٹیشن پڑھ رہا تھا، کہا کہ میں محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلوٹ کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ابوبکر اور عمر جیسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اس قرآن کریم نے جو اونٹوں کو چرانے والے تھے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اندازہ کریں، آپ دیکھیں اندازہ کریں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر مدینے سے مکے آئے اور راستے میں ایک میدان سے گزرے اور کہا یہ وہ میدان ہے جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ کہا میرا والد، کہا میرا باپ بڑا سخت تھا، اگر تھوڑی سی کوتاہی ہوتی بہت مارا کرتا تھا۔ پھر کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں چند کھجوروں کے عوض، چند چھواروں کے عوض قریش کی مزدوری کیا کرتا تھا، اور آج اللہ کا یہ حکم ہے اور اللہ کی منشا ہے کہ اللہ کے علاوہ آدمی پہ کوئی حاکم نہیں۔ پوری دنیا کو لیڈ کر رہا تھا وہ شخص، بلکہ انہوں نے اس کو فخر سے نہیں، بلکہ آپ آئے اور کہا اے لوگوں، میرے اندر ایک غرور پیدا ہو گیا تھا، صحابہ نے پوچھا، ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ کیوں، کیا غرور ہو گیا تھا؟ کہا میرے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ عمر ایک زمانہ تھا کہ تم چند کھجوروں کے عوض قریش کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور آج تم ان سب پہ حاکم ہو. یہ غرور میرے اندر آ گیا تھا، اس لیے مجھے اسے ختم کرنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے، یہ قرآن کریم جس نے اس زمانے کی متمدن قومیں روم اور ایران کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے لوگ تھے، چند سالوں کے اندر اس قرآن نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خود 12 لاکھ مربع میل کو فتح کر لیا تھا، اور وہ بھی انسانوں کے دلوں کو سرنڈر کیا ہے. انسانوں کے وہ دلوں کو فتح کیا ہے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. ایک بہت اہم چیز یہ کہ قرآن کریم کی تشریح ہم اپنی خواہش کے مطابق لے کریں، اسے تفسیر بالرائے کہتے ہیں. ایک آدمی ایک رائے بنا لے اور قرآن کریم سے دلائل لے جان کر کے قرآن کریم کی آیات کو اس کے مطابق ڈھالے. بعض لوگوں نے تفہیم القرآن کو تفسیر بالرائے کہا ہے. قرآن کریم کی تفسیر بالرائے تفہیم القرآن نہیں ہو سکتی، کیونکہ تفہیم القرآن نے تو قرآن کریم کو مفہوم کو سمجھا ہے اور مفسرین کی آرا دی ہیں، اور اس میں اپنی ایک رائے بتائی ہے کہ میری رائے یہ ہے. اور بہت سے مختلف، کہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ایک مولانا مودودی نے تفہیم میں یہ نہیں کیا ہے کہ کوئی ایک خاص جو ہے آئیڈیالوجی بنا لی ہو، اس کے مطابق جو ہے ڈھال رہے ہوں اپنی خواہش کے مطابق. تفسیر بالرائے اسے کہتے ہیں. لوگوں نے تفسیر بالرائے کا مفہوم غلط سمجھا ہے. تفہیم القرآن اسی طرح کی تفسیر ہے جو قرآن کا مطلب ہے، جو قرآن کی شان ہے اور اسی کے لیے ہے. اور قرآن یہ مانتے ہیں آپ، تفسیر جب تفہیم القرآن ہے، یہ تفہیم القرآن محاذ پہ لکھی گئی ہے، فرنٹ پہ لکھی گئی ہے. یہ وہ شخصی تفسیر ہے جس کی پوری زندگی کا مشن دعوت اور تحریک اور اقامت دین اور حکومت الہیہ کا قیام تھا. وہ مراحل سے گزرا ہے، ان منزلوں سے گزرا ہے، تب وہ جو ہے تفسیر لکھی گئی ہے. ظاہر اس تفسیر کی شان کچھ اور ہی ہوگی. پھر یہ کہ مختلف حالات اور مختلف مناسبات کے لحاظ سے قرآن کریم کا فہم پیدا کریں. مثال کے طور پر آج کے خاص حالات ہیں، آج نیو ورلڈ آرڈر کی باتیں ہو رہی ہیں، آج مختلف لحاظ سے طاغوت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ہم دیکھیں آج کا طاغوت کیا ہے، آج کا طاغوت سرکشی کیا ہے، آج کا نفاق کیا ہے، آج کا فسق کیا ہے، آج کا کفر کیا ہے، کفر کے کون کون سے ڈائمینشنز ہیں. پھر قرآن کریم کے سلسلے میں ایک ایڈیشنل چیز یہ بھی ہے کہ اس کا ذاتی مطالعہ بھی کریں اور اجتماعی مطالعہ بھی کریں. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اجتماعی مطالعہ وہ کیا کرتے تھے، باقاعدہ بیٹھا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی بڑی تحسین فرمائی ہے. بلکہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو نوافل اور اذکار میں مفہوم ہیں. دونوں کی آپ نے تحسین فرمائی ہے، دونوں کی تعریف کی ہے، کہا دونوں اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن کہا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور آپ اس حلقے میں شامل ہو گئے جو قرآن کریم پر غور و فکر کر رہا تھا. خاص یعنی اجتماعی مطالعے کی بڑی اہمیت ہے. پھر نماز میں خاص طور سے قرآن نماز میں بہت سمجھ آتا ہے، اسی لیے جو آپ آیتیں نماز میں پڑھتے ہوں اس کی تفسیر بھی اپنے ذہن میں رکھیں. جہاں اس کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہونا ہی چاہیے، لیکن اس کی تفسیر بھی معلوم ہو. جب تفسیر معلوم ہوگی تو آپ کو اس تفسیر کے ساتھ اور بعض مرتبہ خود آپ کی روح میں محسوس ہوگا کہ واقعی اس کا مفہوم تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی روح وجد میں آئے گی. نماز میں خاص طور سے قرآن سمجھ میں آتا ہے. مخصوص اوقات میں، بعض مخصوص اوقات آپ بنا سکتے ہیں، رات کی تنہائیاں ہیں، اس لیے کہا ہے کہ انا قرآن الفجر کانا مشہودا، کہ قرآن جب آپ فجر کے وقت پڑھیں گے تو اس کی شہادت کچھ اور ہوتی ہے. تہجد میں فتہجد لفظ آیا الفاظ کے، تہجد نافلۃ لک، یعنی خاص طور سے تہجد میں آپ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے اور بڑے ہی خوش الحانی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، تو ظاہر ہے وہ رات کی تنہائیاں ہوں گی، اور آدمی ان لمحات میں جب قرآن کریم پڑھے گا تو اس کا مزہ کچھ اور ہوگا. اسی لیے قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے، خود آپ دیکھیں سورہ مزمل میں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا ورتل القرآن ترتیلا، یعنی رات میں اٹھو، آپ کو باقاعدہ حکم دیا گیا تھا کہ اٹھو نصف حصہ یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، اور قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھو. تو یہ پہلو بھی آپ کے سامنے رہے. ایک بات جو بہت اہم سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کو بہت سے لوگوں نے سمجھا ہے اور بہت سے لوگوں نے تفسیر کی ہے، غیر مسلمین نے بھی کیے. غیر مسلمین بھی قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی روح کو وہ نہیں پا سکتے. بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ قرآن بعض لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، گمراہ انہی لوگوں کرتا ہے جو قرآن کریم کے بارے میں یہ ڈائمنشن نہ رکھتے ہوں اور یہ اسپیڈ نہ رکھتے ہوں، جن کا مقصد جو ہے صرف علمی، فقہی، نظری اور فکری جو ہے جن کا مقصد ہو، اور مقصد یہ ہو کہ بس ایک بہت بڑے عالم بن جائیں یا کوئی محقق اور غیر مسلم جس کو ایمان نہ ہو، اس لیے ایمان بنیاد ہے، سب سے پہلے ایمان ہو، نیت کی پاکیزگی ہو، نیت کی پاکیزگی ضروری ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہدایت، قرآن کریم کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، جن کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، قرآن کریم آدمی ہدایت کے لیے پڑھے، رہنمائی کے لیے پڑھے، اور اس لیے پڑھے کہ اس سے میری زندگی بدل جائے اور روز میری زندگی میں نیا نکھار آ جائے، میری زندگی معراج کی منازل پہ پہنچے، بڑھتا رہوں میں روز، تبھی جو ہے قرآن کریم کی جو ہے اصل روح جاگزی ہو سکے گی. اور اس کے بعد بہت اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کریم ہی نازل نہیں کیا بلکہ نبی بھی مبعوث فرمایا، نبی بھی مبعوث فرمایا. اس لیے ہم قرآن کریم کی بنیاد پہ یہ دیکھیں کہ صحابہ اور اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کی زندگی میں قرآن نے کیا اثر کیا تھا اور کیسے اثر کیا تھا، اس کی تفاصیل ہم جانیں. بہت اہم چیز یہ ہے کہ جب قرآن کریم ہم پڑھیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہم پڑھتے ہیں، اس کا جو اصل منشا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، بہت ہوتا ہے ایسا، اور سمجھتے ہوئے اس کا کیا مفہوم ہوگا. تمام مفسرین کا یہ معاملہ ہے، قرآن کریم تو چونکہ نئے نئے منشا یعنی نئے نئے پہلو سے اپنی بات واضح کرتا ہے اور نئے نئے اس میں حکمتیں معلوم ہوتی ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ چیز جو ہے سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرے، اللہ سے خاص دعا کرے کہ اللہ میں تیرے قرآن کو پڑھ رہا ہوں، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اے اللہ تو مجھے اس آیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور وہاں ڈیرے ڈال دے، ان آیتوں پہ ڈیرے ڈال دے، بیٹھ جائے اور غور کرے اور غور کرتا رہے ان آیتوں کو، اے اللہ ہدایت دے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے اسی لیے آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی اس قرآن. آپ دیکھیں حمد، اور سب سے اہم بات یہ کہ حمد کے بارے میں یہ ہے کہ حمد بہت بڑی بنیاد ہے، اسی لیے سب سے پہلے قرآن کریم الحمد شروع ہوتا ہے کہ اللہ تمام تعریفیں اور تمام شکریہ تیرے لیے ہیں. تو قرآن کریم جب ملا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کریں. آپ دیکھیں الحمد سے قرآن کریم شروع ہوتا ہے، اور یہ آیت ہے جب خدا کے ہاں انسان پہنچے گا تو اور جنت کو دیکھے گا تو کہا کہ الحمدللہ، وہ کہے گا کہ اللہ تیرا شکر کہ تو اس یہاں تک لے کے آیا کہ مجھے تو نے یہاں تک ہدایت دی. ظاہر وہ ہدایت کہاں سے ملی تھی؟ وہ ہدایت قرآن سے ملی تھی. جنت کی منزل تک پہنچا، کہہ رہا کہ اللہ میں اس منزل تک پہنچا، یہاں تک پہنچا، یہاں تک تو نے میری رہنمائی کی کہ یہ سامنے منزل ہے جنت کی، جنتیں میرے سامنے پہنچ چکی ہیں، تو یہ رہنمائی قرآن کی طرف سے ہوئی تھی. تو اللہ کا شکر ادا کرے. اور اہم بات یہ کہ انسان جیسے کہتا ہے کہ اللہ کے مثل کے بارے میں صحابہ نے پوچھا، حضرت عائشہ سے پوچھا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ ان کی سیرت کیسی تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کریکٹر کیسا تھا، تو کہا کہ لوگو تم نے قرآن نہیں پڑھا، کانا خلقہ القرآن، آپ کی سیرت قرآن تھی، آپ قرآن کا جیتا جاگتا اور عملی نمونہ تھے. اسی لیے ہم سب کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے صحیح صحیح رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.